بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7 اگست 2009 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ مائدہ کے 10ویں رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سورة مائدة کا 10واں رکوع ہمارے زیر مطالعہ تھا. کچھ آیات ہم نے پڑھی اور ان کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کی، جبکہ اس کا اکثر حصہ ابھی باقی ہے. سورہ مائدہ کا یہ حصہ جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں نفاذ شریعت، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اور اللہ کی نگاہ میں اس کا جو مقام ہے، اس کو بہت جامعیت کے ساتھ واضح کیا گیا، اور شریعت کو نافذ نہ کرنے کے نتیجے میں کوئی مسلمان قوم اس پر اللہ کی طرف سے کیا عذاب آتا ہے، وہ کس طریقے سے اللہ کے غضب کا شکار ہوتی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ٹھہرتا ہے، وہ ساری تفصیلات ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں جو ہمارے لیے اصل میں اس وقت رہنمائی ہے. کہ ہمارے ہاں بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ شریعت نافذ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کس کی نافذ ہو کیا ہو. کم سے کم یہ موضوع تو زیر بحث آیا کہ شریعت کا نفاذ بھی کوئی شے ہے، ورنہ عام مسلمانوں کو تو اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. خود دین پر عمل تھوڑا بہت کرنے، نماز روزہ کرنے، بس یہ بھی بہت ہے. اوپر نظام کس کا ہے، عدالتوں میں فیصلے کس قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کا قانون کس طریقے سے اس کو ہم اس کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، شریعت اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. عام مسلمان کو کوئی سروکار نہیں ہے، اسے اپنے دھندے ہیں، اپنی مصروفیات ہیں، اپنے مسائل ہیں، اپنی پریشانیاں ہیں، اپنی اور اولاد کا پیٹ پالنا ہے، ان کے لیے اولاد کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہے، یوٹیلیٹی بلز ہیں. تو کم سے کم یہ سوال تو زیر بحث آئے کہ نفاذ شریعت بھی کسی شے کا نام ہے. جب ہے تو یہ اس بات واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ازروع قرآن اس کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس قرآن پر ایمان رکھنے والے اگر اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے تو یہ کتنا بڑا جرم. یہ ہے موضوع جو چل رہا ہے ان اجتماعات جمعہ. خاص طور پر حوالہ دیا گیا ان آیات میں سابقہ امت بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا ایک حصہ وہ ہے جو تورات کو مانتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، تورات کو مانتا ہے، اور انبیاء بنی اسرائیل کو مانتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. وہ کہلاتے ہیں اہل کتاب یہود، جو اور تو تمام نبیوں اور رسولوں کو مان رہے ہیں بنی اسرائیل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانتے، وہ یہود کہلائے. حضرت عیسیٰ کو جن لوگوں نے مان لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کہاں ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل ہی میں ہوئی تھی. آپ بنی اسرائیل ہی کے گھرانے کے فرد ہیں، معجزانہ ولادت ہوئی ہے، بغیر باپ کے ہوئی، لیکن والدہ کون تھی؟ امرات عمران، حضرت مریم عمران کی بیٹی. اور عمران کون تھے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام، جو بنی اسرائیل کے یہود کے ایک پیغمبروں میں سے ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار تھے. تو گویا آپ کی بعثت ہوئی ہے یہود میں، بنی اسرائیل میں، اور آپ کی پیشن گوئیاں بھی ان کی کتابوں میں موجود تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تو بے شمار ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اشارات موجود تھے، لیکن بنی اسرائیل نے انہیں نبی اور رسول ماننے سے انکار کر دیا، ظہور ریجیکٹ کر دیا. تمام علماء نے جو ہے ان کی تردید کر دی، اور جو بڑے بڑے معجزات کو لے کر آئے تھے کہا یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، اور جادو کرنا کفر ہے، لہذا یہ شخص کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہے. اسی لیے انہیں پھانسی چڑھانے کی انہوں نے پوری کوشش کی، الزام یہی تھا کہ یہ شخص جادوگر ہے. یہ اس قوم کا بہت بڑا جرم تھا، اور بنی اسرائیل یعنی یہود اس کے بعد سے مغضوب علیہم قوم ہے، ان پر اللہ کا غضب، وہ مردود. اب بنی اسرائیل ہی میں سے اب اٹھے ہیں عیسائی، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، انہی میں سے ایک طبقہ تھا. لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں جان لیجئے کہ یہود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے یہود سب کے سب کون ہیں؟ وہ اولاد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، وہ یا حضرت ابراہیم کی وہ نسل کی، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے جن میں سے ایک حضرت یوسف کا نام تو سب جانتے ہیں. یہ ہے وہ قبیلہ جو بنی اسرائیل کہلایا. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کی اولاد، ان کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی، گویا یہ صحیح معنوں میں سید زادے تھے، پشت در پشت انبیاء کی اولاد تھے. یہ معاملہ رہا، اور ان کے ہاں جو بھی نبوت رہی وہ بنی اسرائیل ہی میں رہی، اور اہل کتاب میں یہی نسل تھی جو چلی آ رہی تھی، باہر کی اقوام شامل نہیں تھی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ کے تقریباً 1400 برس کے بعد جن کی بعثت ہوئی ہے، ان کو ماننے والوں میں بنی اسرائیل سے باہر کے لوگ زیادہ تھے. بنی اسرائیل میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. حضرت عیسیٰ کی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے صرف ان کے گنتی کے چند تھے وہ ڈسائپلز، حواریین مسیح، 12 کی تعداد بتائی جاتی ہے ٹوٹل. لیکن جب ان کا اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد وہ دین بڑی تیزی سے پھیلا ہے. حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگ مزید شامل ہوئے، اور باہر کی اقوام نے ان کے اس دین کو قبول کرنا شروع کر دیا جو کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے نہیں تھے، اس نسل کا حصہ نہیں تھے. چنانچہ عیسائیوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ بنی اسرائیلی نہیں، وہ غیر بنی اسرائیلی ہیں، لیکن مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اور رسالت کو. اگرچہ خود انجیل میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت جو ہوئی اور آپ کی بعثت جو ہوئی ہے وہ اصلاً بنی اسرائیل ہی کے لیے تھی. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قرآن نے بھی کہا، حضرت عیسیٰ کون تھے؟ انہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تھا بنی اسرائیل کی طرف. یہ صرف اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی نبوت اور رسالت پورے عالم انسانیت کے لیے ہے. باقی آپ سے پہلے جو نبی اور رسول آیا اپنی اپنی قوم کی طرف آئے، ان کی نبوت عام نہیں تھی، رسالت عام نہیں تھی. یہ کچھ معلومات ہیں کہ جو میں تمہید کے طور پر آپ کے سامنے رکھی. تو یہود اور نصارہ، تورات اور انجیل، یہود تورات کو ماننے والے ہیں، نصارہ انجیل کو ماننے والے ہیں. ان دونوں کے حوالے سے بھی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہدایت رکھی تھی، وہ ایک نظام عطا کیا تھا. یہود کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے دونوں ہی اس دین پر نہیں ہیں جو انہیں عطا کیا گیا. نہ یہود اس شریعت پر قائم رہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، نہ انہوں نے اس کو نافذ کیا، نہ نصارہ اس دین اور شریعت پر قائم رہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، نہ انہوں نے ان کی شریعت کو نافذ کیا. یہ دونوں مجرم ہیں. اور مجرم کیوں بنے؟ کہ جو شریعت اور ہدایت دی تھی اس پر عمل نہیں کیا، اس شریعت کو نافذ نہیں کیا، تو اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے. تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے شریعت کو نافذ کیا ہے؟ ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گھروں کے اندر؟ تو کہاں کھڑے ہیں؟ یہ آئینہ دکھایا گیا. یہود کو کہا گیا مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. ایک وقت میں وہ اس دنیا میں اللہ کے نمائندہ امت ہوتے تھے، 1400 برس کم سے کم ایسے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک 1400 سال اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہوئے تھے. لیکن پھر وہ کیا بن گئے؟ مغضوب علیہم. اسی اللہ نے جس نے انہیں نمائندہ بنایا تھا اور ان کے اندر بے شمار نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں اتاری، اسی نے انہیں مغضوب علیہم قرار دیا کہ یہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے گی. اور وجہ اس شریعت سے روگردانی، اللہ کے دیے ہوئے قانون اس کو نافذ نہ کرنا، اس کے برعکس رستہ اختیار کرنا، نفس پرستی، دولت پرستی، دنیا پرستی، اور پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان نہ لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی جرائم. عیسائی، ان کو بھی اللہ نے کتاب عطا کی اور وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، لیکن اصل معاملہ وہی ہے، وہ تو بہت جلدی اصل رستے سے ہٹ گئے تھے. دین توحید کو انہوں نے شرک بنا دیا. ابنیت مسیح کا عقیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، اور معاذ اللہ کوئی مفہوماً نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صلبی بیٹے، حقیقی بیٹے، اور گویا کہ الوہیت کا حصہ ہے. یہ سارا کچھ جو ڈرامہ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ پھر ضالین قرار پائے، جو اصل رستے سے ہٹ گئے، گم کردہ راہ. اللہ نے ہدایت دی تھی، ایک رسول کو ماننے والے تھے، توحید کا دین ان کو عطا ہوا، لیکن اس توحید والے دین سے ہٹ کر ایک مشرکانہ رستے کے اوپر نکل کھڑے ہوئے، دین فطرت کو چھوڑ کر رہبانیت کا رستہ اختیار کر لیا. اگرچہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ رہبانیت جو انہوں نے اختیار کی ہے، ترک کے دنیا، اللہ سے لو لگانے کے لیے دنیا کی منجار سے کٹ کر کسی غار میں، کھو میں بیٹھ جاؤ، خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، ساری زندگی اللہ سے لو لگاؤ، جذبہ نیک تھا. وَرَحْبَانِيَتَ نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، یہ چیز ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود اپنے پاس سے ایجاد کی. اسے کہتے ہیں بدعت، ابتدعوها، ایک نیا کام دین میں نکال لیا اپنی طرف سے، سمجھتے ہوئے کہ یہ بڑی خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، رسول کی تعلیمات کے مطابق نہیں تھا. لیکن یہ کہ ان کی اپنی خواہش یہی تھی، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور قرب ہونا، قریب ہو جانا اللہ سے. لیکن وہ صحیح پٹری سے اتر گئے. عقیدے میں شرک اور عمل میں رہبانیت تو ضالین قرار پائے. چنانچہ سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں, اصل دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما, وہ سیدھا راستہ جو ہمیں آخرت میں خسارے سے اور نجات اور عذاب علیم سے نجات دلا کر جنت تک پہنچا دے, جو ہماری اصل منزل ہے, وہ سیدھا راستہ چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا, جن کا طریقہ تجھے پسند ہے, جن سے تو محبت کرتا ہے, جن کے بارے میں پروردگار تو نے فرمایا کہ ہاں یہ صحیح راستے پر ہیں, ہمیں بھی انہی لوگوں کے راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم, جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا. اس سے مراد مفسرین کے نزدیک کون ہے؟ یہود. سیدھا راستہ ان کو بھی دیا گیا تھا, تورات میں کیا تھا؟ صراط مستقیم, وہی سیدھا راستہ بتایا گیا تھا. سیدھا راستہ جاننے کے باوجود, سمجھنے کے باوجود نفس پرستی یا دنیا پرستی کی وجہ سے جب اس سے اتر گئے تو پھر اللہ کی نگاہ میں ملعون قرار پائے, مغضوب قرار پائے. تو ایسا نہ ہو پروردگار کہ ہم سیدھا راستہ تو نظر آ جائے, پتہ بھی لگ جائے, اور پھر ہم ان کے راستے پر چل پڑے مغضوب علیہم والوں. یہ اس دعا کا حصہ ہے سورہ فاتحہ. وللضالین, اور جو اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے, گم کردہ راہ ہوئے, مراد ہے عیسائی. کہ پروردگار سیدھا راستہ تو نے ان کو بھی عطا کر دیا تھا, اپنی کتاب انجیل ان کو بھی عطا کر دی تھی, رسول ان کے پاس بھی آئے تھے, لیکن پھر وہ اس پٹری سے اتر گئے, چاہے جذبہ نیک ہی تھا, غلط راستے پر پڑ گئے. حضرت عیسیٰ کی محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ انہیں اللہ کے برابر بنا دیا, اور اللہ سے قرب کے جذبے میں اتنے آگے بڑھے کہ عیسائیت رہبانیت کا راستہ نکال دیا. لیکن پڑھ تو گئے غلط راستے پر, چاہے اس کی نیت ٹھیک ہی تھی یا محبت کا جذبہ تھا, جو بھی تھا, اور اپنی منزل تو انہوں نے کھوٹی کر لی ہے. پروردگار کہیں ہم بھی ہدایت پانے کے بعد کہیں اسی قسم کی گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں, پروردگار ہمیں اس سے محفوظ رکھ. یہ ہے دعا. تو ان دونوں کا بھی تذکرہ آیا, اور وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ ولو ان اہل الکتاب یامنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم. اگر یہ اہل کتاب بھی سیدھے سیدھے اس رستے کو اختیار کرتے, ایمان لاتے, تقویٰ کی روش اختیار کرتے, تو یہ بھی سیدھے جنت میں جاتے, اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کرتا اور جنت میں ان کو جگہ دیتا. اور اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے, جو شریعت ان کو دی تھی اس پر خود بھی عمل کرتے, اس کو امپلیمنٹ کرتے, اللہ کی اس زمین پر اللہ کے اس قانون کو بھی نافذ کرتے, تو دنیا میں بھی ان کے لیے خوشحالی اور فراوانی ہوتی اللہ کی طرف سے. لا کلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے نیچے سے بھی کھاتے, آسمان بھی برکتیں نازل کرتا اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی ان کے لیے. یہ ہے شریعت پر عمل کرنے اور اس کو قائم کرنے کا نتیجہ. جو مسلمان قوم یہ کرے گی, اصل تو اجر اس کا آخرت میں ہے اور وہ جنت ہے, اور جنت جو ہے اجر ہے, اصل میں کیا ہے اس کو پہچانیے کہ عذاب اور خسارے سے اللہ نے بچا کر انہیں پہنچایا ہے تو کہاں پہنچایا؟ اعلی ترین مقام پر, بہترین انجام. اور دنیا میں بھی اس شریعت کے نفاذ کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں خیر و برکت سے نوازتا, خوشحالی اور فراوانی سے نوازتا. یہ شریعت کی برکات ہیں. چنانچہ ایک حدیث ہے جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقامۃ حد من حدود اللہ خیر من مطر اربعین لیلہ. اللہ کی حدود میں سے کسی حد کا قیام, اس کا نفاذ, مثلا چوری کی حد نافذ کی گئی ہے کسی پر, کسی نے شراب پی ہے, اس پہ جو قانون ہے اللہ کا وہ نافذ کیا گیا, زنا کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی حد نافذ کی گئی ہے, یعنی اللہ کا قانون, اس کی نفاذ, اس کو امپلیمنٹ کرنا. ایک حد بھی اگر نافذ کی جائے تو فرمایا اس کی جو خیر و برکت ہے وہ 40 روز کی مسلسل بارش سے بھی بہتر ہے. خاص طور پر چونکہ عربوں سے خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور وہاں تو امیڈیٹ جو ماحول ہے وہ تو صحرا کا ماحول ہے, خشک سالی ہے, اور معلوم ہے کہ 40 روز اگر بارش ہو جائے تو یہ صحرا گل و گلزار بن جائے گا, پانی کی فراوانی ہوگی, جھیلیں ہوں گی, اور وہی مٹی جو ہے جو انتہائی فرٹائل ہے پانی کی کمی کی وجہ سے بے آب ہو گیا ہے, سبزہ ہی سبزہ ہے اور خوشحالی ہی خوشحالی ہے. وہ مثال آپ نے دی, ایک حد کا اجرا اس سے دنیا میں اتنی خیر و برکت ظاہر ہوتی ہے. تو یہ ہے وہ پیغام کہ اگر وہ یہ کام کرتے تو ایسا ہوتا. پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ تم بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو, تقویٰ پر کاربند رہو, گناہوں سے بچو, حرام سے بچو, اللہ کی نافرمانی سے بچو, اس صراط مستقیم پر چلو گے آخرت کی کامیابی اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ ہے, اور اللہ کے قانون کو دنیا میں بھی اپنے معاشرے میں بھی نافذ کرو. رب کی دھرتی پر رب کا نظام, اس کا قانون, اس کا دستور, تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی خیر و برکت عطا کرے گا, خوشحالی اور فراوانی ہوگی. اکا دکا آزمائشیں تو آتی رہیں گی افراد پر, دنیا دار الامتحان ہے. ایک شخص آج دولت مند ہے, اگلے کچھ عرصے بعد کاروبار میں نقصان ہو گیا, کچھ عرصے کے لیے تنگ دستی بھی آ گئی, یہ تو ہو سکتا ہے. مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں, کوئی حادثہ ہے, کسی کا کوئی زخمی ہو جانا ہے, کسی کا مریض ہو جانا ہے, سخت بیمار ہو جانا, یہ تو عوارض ہیں, لیکن مجموعی طور پر وہ پورا معاشرہ, وہ مسلمان معاشرہ جو اللہ کی شریعت کو قائم کرے, وہاں پر خوشحالی اور برکت ہوگی اللہ کی طرف سے. یہ ہے وعدہ اللہ, وہ جس کو ہم ترس رہے ہیں. ہماری خوشحالی ہے بھی تو کون سی ہے؟ وہ مصنوعی ہے, قرض لے لے کے اور وہ سارا جو دولت آتی ہے اس کا ارتکاز ایک خاص طبقے میں تو ہو جاتا ہے, وہاں ورم آیا ہوا ہے, سویلنگ ہے. وہ جو کہا کہ چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام, یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مصنوعی, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور بڑی آبادی جو ہے اس علاقے کی وہ پاورٹی لائن سے نیچے جا رہی ہے, بنیادی ضروریات سے محروم ہو رہی ہے, افلاس, فقر, بے روزگاری, نتیجہ تک کرپشن زیادہ سے زیادہ, اسٹریٹ کرائمس کیوں ہو رہے ہیں زیادہ, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کہیں سے تو کھانا کمانا ہے نا, کوئی جائز ذریعہ ہے ہی نہیں, کوئی راستہ ہی نہیں ہے. حکومت تو کسی بات کی ذمہ دار ہے ہی نہیں, وہ نہ آپ کی تعلیم کی ذمہ دار ہے, نہ آپ کی صحت کی ضامن ہے, نہ آپ کو انصاف فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے, نہ امن و امان فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے, سب کچھ خود کرو. اور ایک طبقہ ہے وہ قابض ہے, تمام وسائل کے اوپر اسی کی رسائی ہے, دولت اسی کے اندر گردش کر رہی ہے. اب 4 ارب ڈالر اور آپ نے حاصل کیے, وہ کہاں جائیں گے, کس حلقے تک جائیں گے, سب کو معلوم ہے. ہاں, غریب کا مزید تیل نچوڑا جائے گا, خون نچوڑا جائے گا, اس کی عوض اب فلاں سبسڈی بھی ختم کرو, فلاں ٹیکس کا اضافہ کرو, سارا بوجھ عوام کے اوپر جو پہلے ہی محروم ہے. چنانچہ کرپشن بھی جائز, اضطراری حالات ہیں, اسٹریٹ کرائم کرنے والا جو ہے اسے پوچھے, اسے وہ کہے گا کئی دن سے فاقہ ہے, میں کیا کرتا. یہ ساری صورتحال ہے, کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو قائم کر دو تو مسلمان ہو, اللہ کے قانون کو مانتے ہو, نافذ بھی کرو تو دنیا میں بھی خوشحالی ہوگی, فراوانی ہوگی. ہم نے خود کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں دنیا بھی خوشحالی فراوانی نہیں چاہیے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت انداز سے ایک مرتبہ یہ بات سمجھائی تھی ہر مسلمان جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو خود ہی انکار کرتے. اب ظاہر بات ہے کہ صحابہ حیران بھی ہوئے اور پوچھنے پر مجبور ہوئے کہ اللہ کے رسول کو ایسا شخص بھی ہے جو جنت میں داخلے سے خود ہی انکار کر دے گا؟ یعنی دو ہی آپشن ہے، ایک جہنم ہے، جنت ہے. جواب سنیے، من اطاعنی دخل الجنہ، تم ایمان لائے ہو نا اللہ پر، اس کے رسول پر. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کیا بندہ اور رسول کی ہر معاملے میں اطاعت کرو. تو جو مسلمان میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، گویا اس نے خود ہی جنت میں داخلے سے انکار کر دیا. اللہ نے تو کہا تھا تمہارے لیے رستہ کھلا ہوا ہے، نہیں جی میں نہیں جانا چاہتا، میں تو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کروں گا، انکار وہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شریعت نافذ کرو، پھر اللہ کی برکات دنیا میں بھی آئیں گی، اصل اجر تو آخرت میں، یہاں بھی خوشحالی ہوگی، یہاں بھی فراوانی ہوگی، یہاں بھی نعمتوں کی بارش ہوگی. ہم نے کہا ہم تو شریعت نافذ نہیں کریں گے، ہمیں نہیں چاہیے یہ خوشحالی اور یہ برکت. خود انکار کر رہے ہیں ہم آج بحیثیت مسلمان. تو یہ ہماری صورتحال ہے، لیکن قرآن کو پڑھیں، کھولنے کے پیغام کیا ہے تب تو پتہ لگے گا، ورنہ تو ہمارا معاملہ بھی ویسا ہی ہے کہ کچھ پتہ نہیں اللہ نے کیا رہنمائی دی ہے، کیا میسج ہے اس کا، کیا پیغام ہے. ہوتا ہوگا ہم نے تو اٹھا کر لپیٹ کر جزدان میں اوپر رکھ دیا ایک طرف. تو سورہ مائدہ میں سابقہ امتوں کے حوالے سے ایک تو یہ بات آئی ہے. انہی آیات میں ایک مفہوم اور بھی ہے جو ایک خاص پیغام ہے اہل کتاب کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس قرآن پر ایمان لاؤ گے تو بات بنے گی. ولو ان اہل الکتاب یامنوا واتقوا، سابقہ رسولوں پر ایمان لائے ہو، یہ رسول بھی اللہ کے ہیں، ان کو بھی مانو، ایمان لاؤ ان پر اور تقوی کی روش اختیار کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام سابقہ گناہ بخش دے گا. تمہاری نسلوں کے گناہ جو ہیں، کم سے کم تم میں سے جو ایمان لے آئے اس کے ساری خطائیں معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا. اور آج بھی تم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو، دین کا بنیادی پیغام تو ایک ہی تھا، رب کی دھرتی پر رب کا نظام، وہ آئین اور دستور تو تقریباً ایک ہی ہے جو تمام انبیاء اور رسولوں کو ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی دستور ملا تھا، وہی آئین تھا، حضرت عیسیٰ کو بھی وہی ملا تھا، اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں ملا ہے. بنیادی باتیں ایک ہی ہیں، لیکن اس کو بھی مانو گے اور اس کو نافذ کرو گے تو دنیا میں خوشحالی اور برکت ہوگی. اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ راستہ یہ ہے، آخرت کی کامیابی کا بھی صرف مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، مسلمان ہو کر ہم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو اس حدیث کی روح سے گویا ہم خود ہی جنت میں داخلے سے انکاری ہیں. بھائی اللہ نے تمہیں توفیق دے دی، ایمان دے دیا، اسلام دے دیا، اور تمہیں یہ رستہ بتا دیا، سیدھا سا رستہ جنت میں داخل ہونے کا، کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا اللہ نے. اللہ نے کہا میں رب ہوں، تم بندے ہو، میری غلامی اختیار کرو، زندگی میری مرضی کے مطابق گزارو. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی سخت قواعد نہیں بنائے کہ بہت زیادہ معاملہ مختلف ہو، ہماری تمام جائز ضروریات اس کے لیے راستے کھولے ہوئے، چیلنج کھولے ہوئے. ایک انداز ہے کہ ہاں کچھ حدود کی پابندی ضروری ہے، یہ اللہ رسول کی بتائی حدود ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اپنے آپ کو روکنا ہوگا. مومن کی مثال ایک گھوڑے کی سی ہے جو کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، وہ شریعت کا کھوٹا ہے، یہاں تک جا سکتا ہے اسے آگے نہیں جا سکتا، یہاں تک جا سکتا ہے اسے آگے نہیں جا سکتا. اس پابندی کو قبول کرتے ہوئے زندگی گزارو تو پھر جنت تمہارے لیے ہے اور تمہاری میراث ہے، وہ اللہ نے تمہارے ہی لیے بنائی ہے، لیکن راستہ یہ، اس پر چل کے دکھاؤ. ہم کہتے ہیں رب کو تو اللہ کو بھی مان لیا، رسول کو بھی مان لیا، اس راستے پر نہیں چلیں گے اور جنت بھی لے کے رہیں گے، تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب اس کے ہاتھ میں، یہ جان لیجیے. اور وہاں کسی کی نہیں چلے گی، وہاں کسی کو کلام کرنے کا یارہ نہیں ہوگا. وہ عدالت ایسی ہے, اور جو کوئی سفارش بھی کرے گا وہ صحیح بات زبان سے نکالے گا, کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا. تو کسی دھوکے میں نہ رہنا. شفاعت باطلہ کا تصور لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی بچا لے گا. قرآن کو پڑھیے, ٹوٹل نگیشن ہے اس تصور. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو کر سفارش کے لیے زبان کھول سکے مگر اس کے اذن سے. اور دوسرے مقامات میں فرمایا کہ جس کو اجازت ہوگی اور جس کے حق میں اجازت ہوگی اسی کے لیے بات کر سکے گا, اور کوئی غلط بات نہیں زبان سے نکال سکے گا. اور بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے, قو انفسکم واہلیکم نارا, اے اہل ایمان اب ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرو تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ سکو. اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ راستہ ہے, اس پر چلو گے تبھی تمہارے لیے کامیابی کی گارنٹی ہے. اسی لیے اگلی آیت میں آ رہا ہے, وہ ہم پڑھیں گے, کہ صرف مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد عمل صالح بھی ہے. یہود اپنے وقت میں حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے, حضرت موسیٰ پر ایمان ہے, تورات پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, اللہ پر ایمان ہے, توحید کو ماننے والے ہیں. عمل کے اعتبار سے غلط ہوئے تو انہیں مغضوب علیہم قرار دے دیا گیا اور جہنم ان کا ٹھکانہ بتایا گیا. اس وقت ہم ہیں مسلمان, اللہ کو ماننے والے, آخرت کو ماننے والے, اللہ کی کتاب کو ماننے والے, اللہ کے رسول کو ماننے والے. لیکن اگر عملاً ہم بغاوت کر رہے ہوں, شیطان کے رستے پر چل رہے ہیں, اللہ کی تعلیمات کو اور اللہ کے قانون کو ماننے کے لیے اپنی زندگی میں تیار نہیں ہے, تو مجرم ہے اللہ کی نگاہ. لہذا صرف مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے, اس کے بعد عمل صالح ہے, ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, تقویٰ کی زندگی گزاریں, حرام سے بچیں, اللہ کی نافرمانی سے بچے, گناہوں سے بچے, تو وعدہ ہے اللہ کا. اور اسی طریقے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمان قوم کے ساتھ ہے, اس کی مدد بھی ہے, اس کی نصرت بھی ہے, اس کی تائید بھی ہے, اس کی طرف سے برکات اور خوشحالی بھی ہے. شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کے قانون کو نافذ بھی کرو. اور 57 اسلامی ملک اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود ہیں, کسی ایک جگہ بھی شریعت نافذ نہیں ہے. اتنے بڑا جرم ہے یہ, جرم عظیم, لیکن ہمیں احساس ہی نہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ آج اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم محکوم ہیں, غلام ہیں, کس کے؟ امریکہ کے. تو اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ لگا رہا ہے, اللہ کی جو باغی اقوام ہیں ان کا سر خیل ہے, لیڈ کر رہا ہے. سب ان کے محکوم غلام, ان کے دست نگر. ہماری پالیسیاں وہ طے کرتے ہیں, کس کو ہمارے سروں پر مسلط کرنا ہے یہ فیصلہ وہ ہوتا, وہاں ہوتا ہے. معین قریشی صاحب اسی آسمان امریکہ سے ٹپک کر آئے تھے, رحمان ملک صاحب اچانک کہاں سے آ گئے؟ سارے اختیارات تو ان کے پاس ہیں, میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ان کا ڈائریکٹ لنک ہے امریکہ کے ساتھ. یہ کون سی شخصیت ہے؟ کوئی سیاسی شخصیت ہے؟ کہاں سے آ گئی ٹپک کر؟ یہ سارا معاملہ جو ہے امریکہ کی غلامی کا, اور پھر جو افلاس, فقر, بینکرپسی کے ہمیشہ کنارے کے اوپر ہیں, اسی کے حوالے سے ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے. بینکرپٹ قرار دے دیے جاؤ گے, سینکشن لگ جائیں گی, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. زیادہ بن ان کے ڈکٹیشن پر عمل کریں گے, اسی کا نام غلامی. جو وہ کہتے ہیں ہمیں کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے انہیں یہاں فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے پہلے ہی سر جھکایا ہوا ہے. یہ ہے صورتحال، لیکن اس کی پیش کی قرآن مجید نے تنبیہ کر دی تھی، مسلمان ہو کر اللہ کے دین سے بے وفائی کرو گے تو دنیا میں اللہ کا عذاب آئے گا، ذلت اور رسوائی کا عذاب، ذلت اور مسکرت کا عذاب بنی اسرائیل پر بھی آیا تھا، اب تم پر بھی آیا تھا، آیا ہوا. آج جہاں سے میں نے تلاوت شروع کی تھی کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، دوسری آیت جو بہت اہم ہے جس میں ہمیں آئینہ دکھایا گیا، اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ میں، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اس کو قائم نہیں کرتے، اس کو نافذ نہیں کرتے، اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری، تمہارے قدموں تلے کوئی زمین نہیں، تمہارا مقام نہیں کہ اللہ سے بات کر سکو، اسے دعا کرو، اس کے قانون کو مانتے نہیں ہو، کہتے ہو ہم صاحب تورات ہیں، شریعت صاحب شریعت ہے، نافذ کہاں کیا تم نے، اس پر عمل کہاں ہے؟ نصارہ کہتے ہیں ہمارے پاس انجیل ہے، عمل کدھر ہے اس پر؟ اور تم کہتے ہو تمہارے پاس قرآن ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ تمام آسمانی کتابوں میں افضل ترین، جیسے تمام رسولوں میں افضل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، قرآن تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر مہیمن ہے، نگران ہے، یہ واحد وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، جس میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا نو انسانی کے لیے، ہدایت کی تکمیل کر دی، فخر تو ہونا چاہیے، لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہے، اس کو نافذ نہیں کیا ہوا، تو تمہاری اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، دعائیں کرتے رہو گے وہ منہ پر واپس دے ماری جائیں، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اے مسلمانوں تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہوگا اور بدی سے روکنا ہوگا، یعنی جو نظام اللہ نے دیا ہے، جو قانون ہے، اس کو نافذ کرنا ہوگا، بدی سے روکنا کیا ہوتا ہے منکر سے، اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے اور تم کو نوٹس ہی نہیں لے رہے، اللہ کے قانون کو پامال کیا جا رہا ہے اور تمہارے احساس پر جوں تک نہیں رینگ رہی، نہیں تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ وَيَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، تو پھر شدید اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک خاص عذاب اپنی طرف سے مسلط کر دے گا. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے ہو رہا ہے، جو اللہ کے اور رسول کے نام لیوا ہیں، ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں تم پر اپنی طرف سے ایک عذاب مسلط کرے گا، ثم يدعونه فلا يستجاب لكم، پھر تم اس کو پکارو گے اور وہ تمہاری نہیں سنے گا. وہ عذاب جو ہے، اگر قرآن کو کھولیں تو وہ بنی اسرائیل پر یہ عذاب آیا تھا، ذلت اور مسکرت کا عذاب، پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی اور مسکنت، بے چارگی، بے بسی، لاچاری، کہ ایٹم بم اپنے پاس ہے لیکن کانپ رہے، سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں ہی نہیں، ڈٹ کر بات کرنے کی ہمت ہی نہیں. ڈرونز حملے ہوتے ہیں، اخبار میں آ جاتا ہے جی اس پر احتجاج کیا گیا، وہاں امریکی ترجمان کہتا ہے ہم سے آج تک کسی نے اس پر بات ہی نہیں کی، احتجاج تو دور کی بات ہے، ہے ہی نہیں اتنی ہمت، بلکہ در پردہ ان کے ساتھ ہے. اب ایٹمی قوت ہونے کے باوجود یہ حال، یہ ہے مسکرت، بے چارگی، اور پوری قوم وہ بھی بنی ہوئی ہے انہیں کے غلام، 8 سال جو ہے ایک مشرف کے غلام بنے رہے، کچھ نہیں کر سکے، اور اب جو ہے اب تو معاملہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے کا ہے، وہی پالیسی آگے بڑھ رہی ہے اور بہتر ہے، وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات جتنے اس دور میں اچھے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں رہے، جتنی ذہنی ہم آہنگی اور سازگاری ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، 100% ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے نمائندگان جن کو ہم نے سر پہ بٹھایا. ہنڈریڈ پرسینٹ امریکہ کی غلامی کرنے کے لیے تیار. یہ ہے مسکنت. ایٹمی قوت ہوتے کے باوجود احتجاج تک کرنے کی ہمت نہیں ہے. کچھ وہ بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ امریکہ کے آگے جھکے نہیں. ہم تو جھک گئے تھے نا, ایک دھمکی کے آگے جھک گئے تھے. ٹامی فرینک نے بعد میں, جو جنرل تھا اس وقت, آرمی چیف تھا امریکہ میں, امریکن ملٹری کا, اس نے بعد میں کتاب میں یہ کہا ہے, لکھا ہے کہ 7 شرائط ہم نے پیش کی تھی مشرف کے سامنے اس امید میں کہ چند ایک تو مان لی جائیں گی, اور مانی بھی جائیں گی تو ہمیں یہ ضروری, ہم سمجھتے تھے کہ بہت کچھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اور اس کی طرف سے جو ہے ریزسٹنس آئے گی, لیکن وہ تو 7 کی 7 مان لی گئیں بڑی خوش دلی کے ساتھ بغیر کسی چو چرا کے. اس سے زیادہ پستی کی کوئی انتہا ہو سکتی؟ افغانستان پر جو حملے ہوئے ہیں سب سے زیادہ پاکستان سے یہاں سے فلائی کیا انہوں نے, بعد میں پتہ لگ رہا ہے اڈے تو ہم نے دیے ہوئے ہیں, ابھی بھی وہ اڈے ان کے پاس ہیں. تورا بورا بنانے میں افغانستان کو سب سے بڑا ہمارا حصہ ہے, کریڈٹ ہمیں جاتا ہے سب سے بڑا, اور کریڈٹ لیتے بھی رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ ڈٹے ہوئے, تو امریکہ کے آگے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے, سر نہیں جھکایا, اور ہم ایک دھمکی میں سجدہ ریز ہو گئے پورے طور پر 100%. یہ حال, یہ اسے کہتے ہیں مسکرت, بے چارگی, اور پوری قوم ہیلپ لیس. یہ عذاب تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا, جس کا خبر قرآن میں دی ہے اور حدیث میں دی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین سے بے وفائی کرو گے تو یہ عذاب تم پر آئے گا, اور یہ دنیا کا عذاب ہے, بھی اصل عذاب آخرت, اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ولو ان اہل الکتاب یامنوا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ. اہل کتاب نے بھی اگر واقعی وہ اللہ پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں, وہ کتاب کو قائم کریں, نافذ کریں اللہ کی شریعت کو, تب تو ان کی کوئی حیثیت ہے اللہ کی نگاہ میں, ورنہ کوئی حیثیت. یہی پیغام ہمارے لیے کہ اے مسلمانوں, تمہارے پاس بہترین شریعت, اعلیٰ ترین کتاب, سب کچھ ہے, لیکن اگر اس کو نافذ اور امپلیمنٹ نہیں کرتے تو اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں, تمہاری دعائیں اللہ نہیں سنے گا. ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم, اور یہی ہو رہا ہے. ہم خود دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنے قبلہ درست کریں. ہاں ان چیزوں میں بڑے حساس ہیں کہ فلاں جگہ جا کر خاص دعا کر لی جائے, فلاں جگہ جا کر یہ کر لیا جائے. بھائی پہلے اپنا قبلہ تو سیدھا کرو, پھر اللہ دعا سنے گا اور وہ قبول کرنے والا ہے. لیکن اس کے بغیر ہم نہ صرف اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. منہم امۃ مقتصدہ, ان میں بھی اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ تھے نیک راستے پر چلنے والے. وہ کثیر منہم ساء ما یعملون, اور ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو بری حرکتیں کرنے والے ہیں. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اب یہود و نصارہ سے اے مسلمانوں, تم کسی خیر کی توقع نہ رکھنا. ٹھیک ہے وہ بھی سابقہ رسولوں کے ماننے والے, ان کے پاس بھی شریعت آئی, لیکن جو اب قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر حسد کی آگ اور بھڑک رہی ہے, اور بغض اور نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. جتنا جتنا قرآن اترتا ہے ان کے اندر نفرت اور بغض میں اضافہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, قرآن کے خلاف. فلا تاثار القوم الكافرین, تو اے نبی اس کافر قوم کے جو انجام ہوگا اس سے پھر آپ اس پر افسوس نہ کیجئے گا. اس وقت تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں, بالآخر شکست ان کا مقدر ہوگی. اس کے بعد کی آیات جو ہیں وہ آج پھر ہم نہیں پڑھ سکے ہیں، لیکن اس سے اگلی آیات میں پھر ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کے دین سے بے وفائی کی تھی تو ان پر دنیا میں بڑے بڑے عذاب آئے، دو مرتبہ بڑے بڑے عذاب آئے ہیں، ایسے عذاب کہ ان کا جو قبلہ ہے بیت المقدس مسجد اقصی، وہ بھی دونوں مرتبہ جو ہے وہ شہید کیا گیا وہ قبلہ، اور اس کی جڑیں تک کھود ڈالی گئی، لاکھوں قتل ہوئے۔ پہلا بڑا عذاب آیا تھا بخت نصر کے ہاتھوں 600 قبل مسیح میں، اور اس کے اندر لاکھوں کو تو قتل کیا، اور بقیہ سب کو، وہ 600,000 بتائے جاتے ہیں مرد عورتیں بچے جو ہیں، ان سب کو ہانک کر لے گیا عراق بیبلونیا، 150 سال تک وہاں پر وہ رہے اسیری کی حالت میں، قیدیوں کی حالت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، 150 سال بعد رہائی ہوئی، وہاں سے آئے، پھر دعوت کا کام ہوا، پھر احیاء کا کام ہوا، اصلاح کا کام ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام ان کی احیائی مسائی کے نتیجے میں پھر قوم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا کیا، مکہ بھی سلطنت وجود میں آئی۔ لیکن پھر جب دین سے غافل ہوئے شریعت سے اور شریعت کے تقاضوں سے، تو پھر ایک بہت بڑا عذاب آیا ان پر، سن 63 قبل مسیح 63 قبل مسیح میں ان پر حملہ کیا تھا رومن شہنشاہ پومپیائی، بڑا مشہور ہے اس کا نام، اس نے فتح کیا فلسطین کو، بڑا قتل عام بھی ہوا، لیکن اس کا جو کلائمیکس ہے وہ 70 عیسوی میں حضرت مسیح علیہ السلام کے 70 برس کے بعد، ٹائٹس نام کا ایک رومن جنرل تھا، اس نے تو پھر ایسا حملہ کیا کہ اس نے بھی لاکھوں کو قتل کیا، بیت المقدس کو بالکل مسمار کر دیا، اس کی جڑیں بھی بنیادیں بھی کھود ڈالی، اور وہاں سے فلسطین سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا انہوں نے یہود کو، بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا گیا، ڈائسپورا کا پیریڈ، جس کے بعد 600 برس تک تو انہیں فلسطین میں داخلے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اب یہ بھی ایک تاریخ ہے، انشاءاللہ اس کو پھر آئندہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کو بیت المقدس کا قبضہ ملا ہے، اس کے بعد حضرت عمر نے اجازت دی کہ یہودی آ کر یہاں وزٹ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے انہیں وزٹ کرنے کی بھی اجازت دی۔ وہ عذاب کا کوڑا اتنا شدید تھا، وہ ڈائسپورا کا پیریڈ، اور ان کو بسنے کی اجازت مسلمانوں نے بھی نہیں دی، وہ تو اس صدی کا قصہ ہے، مسلمانوں کی اکثریت کو معلوم ہی نہیں ہے وہ تاریخ کہ کس طریقے سے بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے برطانوی حکومت نے یہ منظور کروایا قانون کہ ان کو یہاں پر رہائش کی اجازت ہے، پھر امریکہ نے جو ہے اس کی مدد کی ہے، اور بالآخر اسرائیلی ریاست وجود میں آئی ہے۔ یعنی تقریباً 175 برس تک انہیں وہاں پر رہنے بسنے کی اجازت نہیں تھی ارض فلسطین میں۔ یہ عذاب کے کوڑے کیوں برسے؟ شریعت سے بے وفائی اور غداری۔ اے مسلمانوں، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ وہی مقام بلکہ اس سے بھی اونچا مقام عطا کر رہا ہے، شریعت تمہیں عطا کی جا رہی ہے، اللہ کی نمائندہ امت دنیا میں تم ہو، تم نے بھی اگر دین سے بے وفائی کی تو دنیا میں عذاب کے کوڑے برسیں گے، اور ہم پر بھی اسی طرح برسیں، ہمیں اپنی تاریخ کا اندازہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ ہماری اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں بڑی مماثلت ہے، دو عروج دو زوال، قرآن مجید میں تذکرہ ہے اور حدیث میں ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل جیسے ایک جوتی دوسرے سے مشابہ ہوتی ہے، یعنی جوتوں کا ایک جوڑا ہو اس کا ایک حصہ دوسرے سے مشابہ ہوتا، تو ہم بھی دو عروج اور دو زوال کے بعد اب ایک مقام پر کھڑے ہیں، اور ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ قرآن کو تھامے، اس دین سے بے وفائی جو ہے وہ چھوڑے، قبلہ درست کرے، اللہ اس کے رسول اور اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں۔ تو کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اگر ہم اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلی بار۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.